السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم. نفاق اور منافق از نظر قرآن کریم موضوع گفتگو ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نفاق کو مہلک بیماری کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور منافق سب سے بڑا دشمن مومنین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق منافقت کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں اپنی آنے والی امت کے متعلق سب سے زیادہ جس چیز سے خوف محسوس کرتا ہوں وہ منافقت ہے، اور منافق خصوصاً منافق علیم اللسان. منافقت ہر شکل میں اور ہر حیثیت سے انسان پر طاری ہو سکتی ہے. خطرناک شکلیں منافقت کی، ایک انفرادی منافقت ہے، اجتماعی رویہ بن جائے جب منافقت، اور جب جماعتی شکل اختیار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ منافقت کو قرار دیا ہے. منافقت کئی شکلوں میں، صورتوں میں انسان کو لاحق ہوتی ہے و تباہ کرتی ہے. یہ بیماری کبھی فرد کی صفت بن جاتی ہے، کبھی اجتماعی رویہ بن جاتی ہے، اور کبھی حزبی اور جماعتی شکل اختیار کر لیتی ہے. ہر صورت میں منافقت انسان کے لیے مہلک ہے، دنیا کے لیے و آخرت کے لیے. انسان کی ہستی، شخصیت اور انسان کی معاش و معاشرت و سیاست، ہر چیز منافقت میں تباہ ہو جاتی ہے. منافق معاشرہ ناپائیدار معاشرہ ہوتا ہے، بد اعتماد اور بے اعتماد معاشرہ ہوتا ہے، قابل بھروسہ نہیں ہوتا. ہر انسان ہر انسان سے ڈرتا ہے، اور ہر انسان ہر انسان سے خائف رہتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے. منافقانہ رویے اور حربے قرآن نے ذکر کیے ہیں. منافقوں کی علامات سورہ مبارکہ مائدہ میں چند آیات اس سلسلے کی موجود ہیں، جن میں آیا 41 سے یہ مطلب آغاز ہوتا ہے. ایک اور چال منافقوں کی خداوند تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے رسول اللہ کے لیے کہ آپ متوجہ رہیں، منافق یہ حرکت بھی انجام دیں گے، لیکن آپ ان کی اس حرکت سے پریشان نہ ہوں. منافقوں کا ایک حربہ دین کو و مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے سورہ مائدہ آیا 41 میں ہے. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول، آپ پریشان نہ ہوں، حزین نہ ہوں ان لوگوں کے عمل سے جو کفر کی طرف بہت جلدی دکھاتے ہیں، جلد بازی کے ساتھ کفر کی جانب حرکت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان شامل نہیں ہے. اور اسی طرح ان کے ساتھ دوسرا طبقہ ہے، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا. یہ دو گروہ ہیں، ایک جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مومن نہیں ہیں، اور دوسرے یہود. یہ دونوں کفر کی طرف تمایل ظاہر کرتے ہیں اور صورت دکھاتے ہیں، جلدی سے کفر کی جانب حرکت کرتے ہیں. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. چالیں منافقوں کی یہ ہیں کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب موقع ملے تیزی سے کفر کی جانب سرعت کے ساتھ جاتے ہیں. یسارعون فی الکفر، کفر میں جلدی دکھاتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں. اور نفسیاتی طور پر یہ بڑا مؤثر حربہ ہوتا ہے، خصوصاً کمزور ایمان والوں کے لیے، کہ اگر ان کے چند ساتھی جماعتی طور پر گروپ کی شکل میں کوئی حرکت کریں، ایک مومنین کی جماعت کو چھوڑ کر کافروں کی جماعت سے جا ملیں ٹولہ بنا کر، جو مسلمان مومن بچ جاتے ہیں اسلام کے پرچم کے نیچے، ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں. تفرقہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ جب گروہ پورا ایک گروہ بنے اور وہ گروہ فرقہ بن کر، گروہ بن کر امت سے جدا ہو جائے، اس کو تفرقہ کہتے ہیں، کہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایک آدمی چھوڑتا جائے امت کو، جب گروپ بن کر اور سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کے مطابق، طے شدہ ارادے کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اس سے اجتماعی طور پر باقی ماندہ لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. مثلا اس کی مثال ہم سیاسی دنیا میں لیں، جو سیاست میں جوڑ توڑ ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی پارٹی عتاب میں آ جاتی ہے، مقتدر حلقہ کسی جماعت سے راضی نہیں ہوتا، اور مختلف دھڑے گروہ بن بن کر اس پارٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں، جدائی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہوتا رہتا ہے اکثر موقعوں پر. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک نئی جماعت بنی، اسٹیبلشمنٹ اس مقتدر طبقے کو کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کسی ملک کی قدرت طاقت ہوتی ہے. یہ طاقت ضروری نہیں کہ حکومت کے پاس ہو، جیسے پاکستان میں حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت اور طبقات ہیں، جیسے فوج ہے یا ملکی خفیہ ایجنسیاں ہیں یا اس طرح کے بیوروکریسی ہے، جو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، قدرت ہے، فیصلے وہ کرتے ہیں. کسی کو ہٹانا ہو وہ ہٹا دیتے ہیں، کسی کو آگے لانا ہو یہ لوگ لے آتے ہیں. طریقہ ان کا یہ ہے کہ کسی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے نئی پارٹی، نیا لیڈر سامنے لائیں گے اور اس پارٹی کے اندر موجود افراد کو اکسائیں گے کہ آپ موجودہ پارٹی چھوڑ کر نئی پارٹی میں شامل ہو. جس کی مثالیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مثلا تحریک انصاف نام کی پارٹی بنی اور مختلف پارٹیوں کو لوگ چھوڑ کر اس پارٹی میں آنا شروع ہوئے. بسا اوقات کوئی بڑی شخصیت چھوڑ کر آ جاتی ہے، بسا اوقات ایک گروپ افراد کا یا کارکنوں کا یا عہدیداروں کا اس پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. یہ ایک نمائشی حرکت ہے اور بڑی مؤثر حرکت ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ طبقہ جو چھوڑ کے اس پارٹی کو اس پارٹی میں گیا ہے، یہ اس پارٹی میں جب تھا اتنا مؤثر نہیں تھا اور اس پارٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے آنے سے، چونکہ اتنے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں، ان جیسے ان کے پاس پہلے بھی ہوتے ہیں یا ان جیسے نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اجتماعی طور پر عوامی نفسیات پر اس حرکت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ عنوان کے ایک پارٹی کو اس کے عہدیداروں کے ایک گروہ نے چھوڑ دیا ہے، پورا ایک ٹولہ ایک حلقہ اس سے کٹ گیا ہے، جدا ہو گیا ہے اور وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ جس پارٹی کو چھوڑا ہے یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ گویا ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، ان کے اندر کوئی بدنظمی ہو گئی ہے، ان کے اندر اعتماد کی کمی ہے، ان کے اندر لیڈرشپ درست نہیں ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ان کے اندر فلاں ہیں، حتماً کچھ ہے اندر ایسا جو عام عامیانہ محاورے کے مطابق یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ یہ لوگ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں۔ مثلاً اگر ایک ملازم ہے کسی ادارے میں، وہ چھوڑ جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس کو کیوں نکالا گیا ہے، ضرور اس شخص میں کوئی خرابی ہوگی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے میں کوئی مشکل ہے ایسی جو یہ چوکیدار چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ فلاں آدمی چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بعض ادارے ایسے ہیں اگر ان سے کسی کو نکال دیا جائے تو ادارہ مشکوک نہیں ہوتا، فرد مشکوک ہو جاتا ہے۔ جیسے فوج سے اگر کسی کو نکال دیا جائے تو سب اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ حتماً غلط آدمی تھا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ فوج غلط تھی، سب یہ کہتے ہیں یہ آدمی غلط تھا۔ لیکن اگر باقی حکومتی اداروں سے کسی کو نکال دیں تو وہ شخص حق بجانب سمجھا جاتا ہے اور ادارہ زیر سوال آ جاتا ہے۔ یہ عوامی نفسیات ہیں، بجائے اس کے وہ یہ کہیں گے جس شخص کو یا جو شخص جدا ہوا ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے، معیار کا آدمی نہیں ہے، اس میں دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن عوام الناس ایسے سوچتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے میں کوئی ایسی مشکل ہے جس وجہ سے یہ آدمی چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ مثلا یہ کرپٹ آدمی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو وہ کرپٹ آدمی کی کرپشن نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں ادارے میں ضرور کوئی گڑبڑ تھی۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ منافق اس حربے سے بخوبی استفادہ کرتے ہیں، چونکہ منافق کا کام بد اعتمادی پھیلانا، بدگمانی پھیلانا، بے ایمانی پھیلانا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں مومنوں کی جماعت کے ساتھ مل کر، پہلے بھی یہ آیت پڑھی ہے اس مضمون کی، منافق اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ صبح ہو مومنوں کے ساتھ آ جاؤ، دن بھر ان کے ساتھ رہو، شام کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور کہو کہ یہاں رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تاکہ جو بچ گئے ہیں یہ بھی شک میں پڑ جائیں اور یہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں اور ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے۔ ایک اور عمل ان کا یہ ہے کہ گروہ بناتے ہیں، گروہ بنا کر کسی مومن جماعت کا حصہ بنتے ہیں، پھر نقصان پہنچانے کے لیے ناگہان اس جماعت کو ترک کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان سے جدا ہو رہے ہیں، تاکہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ یقیناً اس مومن گروہ میں کوئی مشکل موجود ہے، ان کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ ہے جس وجہ سے یہ منافق جدا ہو گئے ہیں۔ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ طبقہ جن کو نکالا گیا ہے یا جو چھوڑ رہے ہیں یہ غلط لوگ ہیں، لیکن عموماً عوام ایسے کرتے نہیں ہیں۔ مثلاً ایک بچہ، ایک لڑکی، اگر آج کل پاکستان میں زیادہ ہو رہا ہے، جوان لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آتمن کوئی گڑبڑ ہے، ان ماں باپ نے بڑا ظلم کیا ہوگا اس بچی پر، مظلوم پر جو بھاگ گئی۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ لڑکی بد عمل اور بد کردار لڑکی ہے، اس گھر کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں غلط سوچنا شروع کرتے ہیں محلے والے کہ یہ ماں کیسی ظالم ماں ہے، یہ باپ کیسا ظالم ماں ہے، یہ لڑکی برداشت نہیں کر سکی، یہ رہ نہیں سکی۔ یہ نہیں گمان کرتے کہ یہ لڑکی بد کردار ہے، یہ بد عمل ہے، اور گھر کے لیے ننگ و آر ہے۔ عموماً پاکستان میں این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو بد کردار لڑکیوں کی حمایت میں بنی ہوئی ہیں، جو لڑکی گھر سے بھاگے انجمنیں بنائی ہوئی ہیں ایسی، شیطانوں نے ان لڑکیوں کو اور ان لڑکوں کو تحفظ دیتے ہیں جو بد کرداری کریں، ان کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں وکیل والدین کے خلاف۔ شیطانی کام ہے یہ۔ منافق بھی اسی طرح جماعت مومن سے جدا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ منافق تھا جو جدا ہوا ہے یا جس کو نکالا گیا ہے، شک کرنا شروع کرتے ہیں اس جماعت پر کہ اس جماعت کے اندر کوئی مشکل ہے، اس وجہ سے یہ یہاں رہنا ہی ان کے لیے ممکن نہیں، یا یہاں انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، یہاں سہولت نہیں ہے، یہاں پڑھائی نہیں ہے، یہاں تربیت نہیں ہے، یہاں کمی ہے کسی چیز کی۔ اس طرح کے سوالات اس ادارے کے بارے میں یا گروہ کے بارے میں ہوتے ہیں جس کو چھوڑ کر ایک گروہ جاتا ہے، نفسیاتی حربہ ہے اور منافق اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جب منافقوں نے کثرت سے شروع کیا تو رسول اللہ پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تسلیت دی، تسلی دی رسول اللہ کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، یا ایوہ الرسول لا یحزنک، اے رسول آپ کو پریشانی مت ہو، غمگین مت ہو۔ الذین یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں تیزی سے جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، یعنی منافق، وہ منافق جو تیزی سے کفر کی طرف جاتے ہیں۔ منافق جیسا پہلے کہا تھا مذبذب ہوتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، پنڈولم کی طرح ہے، گھومتا رہتا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، تھوڑے عرصے کے لیے کفر میں جاتا ہے پھر واپس آتا ہے ایمان میں، پھر واپس کفر میں جاتا ہے۔ اس کے آنے جانے سے نہ خوش ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے۔ ولم تؤمن قلوبهم، اور دوسرا طبقہ یہود ہیں۔ یہود اور منافق ایک تو آپس میں گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، دوسرا ان کے عمل میں یکسانیت ہے، چونکہ منافقت اصل یہود ہی نے عام کی ہے، دوسرے مذاہب میں ان کے پیروکاروں نے یہود سے منافقت سیکھی ہے۔ یہود قدیمی مذہب ہے، سب سے قدیمی مذہب یہود ہے، اس کے بعد عیسائیت ہے اور اس کے بعد اسلام ہے۔ اسلام یہود کے مقابلے میں ایک جدید مذہب تھا یا دین بنا ہے، اس سے پہلے یہود کئی صدیاں پہلے ظہور کر چکے تھے۔ اس لیے یہود کے رویے دوسرے مذاہب کے اندر، عیسائیوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کثرت سے پھیلے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ سماعون للکذب، منافق افواہوں پر بہت کان دھرتے ہیں، سما ہیں، سما یعنی بہت زیادہ افواہیں سننے والے، پروپوگنڈا سننے والے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ پروپوگنڈے پہ بہت کان دھرتا ہے، ہمیشہ اس کے کان کھڑے رہتے ہیں کہ اس وقت کیا افواہ پھیلی ہے، کیا پروپوگنڈا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ منافق کی ایک حص ہے، حص سماعت افواہ، افواہ کے پیچھے بہت ہوتا ہے منافق۔ حقیقت اس کو آنکھوں سے دیکھا ہو اس میں دلچسپی نہیں لیتا، افواہ کے اوپر بہت کان دھرتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ سماعون لقوم آخرین لم یاتوکا، ایک قوم ہے، طبقہ جو مومنوں کے پاس نہیں آتے، رسول اللہ کے پاس نہیں آتے، بائیکاٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، رسول اللہ کی بات ہی نہیں سننی، ان کے مسجد میں نہیں جانا، ان کے ساتھیوں کے پاس نہیں جانا، یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں۔ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو ڈرایا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو منافقین نے اور یہود نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے ڈرایا ہوا تھا شدید۔ وہ خود نہیں آتے تھے لیکن آگاہ رہنا چاہتے تھے، یا مشرکین جو دشمن تھے اور رسول اللہ کے قریب نہیں آتے تھے لیکن رسول اللہ کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے تھے، آگاہی کے لیے منافقوں کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا کہ آپ جایا کرو، چونکہ آپ کا چہرہ مومنانہ ہے، آپ مومن ہی سمجھے جاتے ہو، لہٰذا آپ ان کے اندر بیٹھو، سنو، پھر آ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا حکمت عملی رکھتے ہیں، اور آئندہ ان کے ارادے کیا ہیں، تاکہ ہم ان کے مطابق چارہ جوئی کریں۔ سماؤن لقوم آخرین لم یاتو کا، ایک اور کام منافق و یہود مل کر یہ کرتے ہیں کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، دین کی باتوں کو جو بہت واضح ہیں اور معین ہیں، ان باتوں کو توڑ مروڑ کر، ہیر پھیر کر کے، تحریف کر کے لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ اگر کوئی مطلب بیان فرماتے، یہ اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا لیتے، ایک کلپ بنا لیتے اور اس کو کاٹ کے آگے پیچھے سے پھر لوگوں کو کہتے کہ آج یہ فرمایا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں، اس کا غلط معنی پہنا کر، اپنے معنی سے، اپنے موضع سے، اپنے موقف سے، اپنے محل سے اس کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ایک منافقوں کا یہ کام تھا کہ قرآن کی آیات میں تحریف کرنا، رسول اللہ کی باتوں میں تحریف کرنا، مومنین کے موقف میں تحریف کرنا، آگے پیچھے ہیر پھیر کر کے اور اسے لوگوں کے اندر پھیلانا، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ایک اور کام جو منافق کرتے ہیں اور یہود، وہ یہ کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بات جو ہم بتا رہے ہیں یہ بتائیں تو یہ مان لو، اگر یہ بات نہ بتائی جائے تو پھر نہ ماننا، جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اگر رسول اللہ کہتے ہیں، مومن یہی باتیں کرتے ہیں، پھر مومنوں کی بات مان لو، قبول کر لو، لیکن اگر وہ یہ بات نہیں کرتے، کوئی اور بات کرتے ہیں، پھر نہ ماننا، ان کی بات پہ کان نہ دھرنا۔ یقولون ان اوتی تم ھذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا، اگر یہ بات، یہ موقف تمہیں نہ بتایا جائے پھر اجتناب کرو اور رسول اللہ کی بات نہ ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اب یہ لوگ فتنہ زدہ ہیں، منافق مفتون ہیں، فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، جس طرح پہلے قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں اور خود دھوکے میں آ جاتے ہیں، فریب دیتے ہیں دوسروں کو، خود فریب خوردہ ہیں۔ قرآن کا یہاں پر فرمانا ہے کہ یہ فتنہ زدہ ہیں، فتنے کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اور جو فتنے کی زد میں آ جائے اور خدا اس کو نہ نکالنا چاہے فتنے سے، آپ اس کے لیے کسی کوئی کام کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، خدا نہیں چاہتا ان کے دلوں کو پاک کر دے، منافق کے دل کو پاک کرنا ارادہ خدا نہیں ہے، پس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض منافقوں کو سمجھاتے ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں، قریب لاتے ہیں، شاید سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ فتنہ زدہ ہیں، آپ کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس ایک آیت کے اندر آیہ 41 میں چند حربے، چند طریقہ کار منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ جلدی سے اپنا موقف بدلتے ہیں، فوراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر فوراً ہی چھوڑ کے دوسرے گروپ میں جا ملتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پروپوگنڈا زیادہ سنتے ہیں، جھوٹ زیادہ پسند کرتے ہیں منافق، جھوٹ پھیلانتے بھی ہیں اور سنتے بھی زیادہ ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، مومنوں کے اندر گھس کر جاسوسی کرتے ہیں۔ چوتھا، مومنوں کے موقف کے اندر تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کر کے، ہیر پھیر کر کے، توڑ مروڑ کے بات پیش کرتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ تأثر دیتے ہیں کہ اگر مومن یہ موقف اپنائیں جو ہم بتا رہے ہیں، اسے مان لو، اس کے علاوہ اگر منافقوں کے پسند کی بات نہ کریں مسلمان تو پھر ان کی بات نہیں ماننا، اسے چھوڑ دینا تم۔ یہ وہ امور ہیں جو ایک آیت کے اندر سورہ مبارکہ مائدہ میں ذکر ہوئے ہیں، اس سے آگے ان کی بات جاری ہے۔ چونکہ یہود و منافق یکساں طریقہ کار ہے ان کا، آیہ 42 میں ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننا اور سنانا، جھوٹ پھیلانا ان کا شوقیہ کام ہے، اور حرام کھانا، اکالون للسحت، کھاتے بھی حرام ہیں، یہ حرام کے معاوضے لے، مثلا جاسوسی کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں سے پیسہ لیتے ہیں، ہر حرام طریقے سے، یا لوگوں کو ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تعویذ لکھ کے دیں گے ان کو، اور اس طرح کے حربے کر کے ضعیف ایمان والے، کمزور نظریے والے، ان لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ جس طرح ہیں بعض لوگ کہ دم پڑ کے پیسے لے لیے، تعویذ دے کے پیسے لے لیے، کو پھکی دے کے پیسے لے لیے، کو پھونک مار کے پیسے لے لیے، یہ سب اکالون سحت ہیں، یعنی حرام خور ہیں، یہ سب سب حرام خور ہیں، یہ ایسی چیز کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں جس سے انہوں نے لوگوں کے لیے انجام کچھ بھی نہیں دیا، کوئی خدمت نہیں کی، کوئی چیز نہیں دی، لیکن مال لے کر کھا رہے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آیا 52 میں منافقت کا ایک اور انداز ذکر کیا جا رہا ہے، کہ منافقانہ سوچ کیا ہوتی ہے، منافق ہمیشہ اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، یا اس سے پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّاهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ منع کیا مسلمانوں کو کہ آپ نے یہود اور نصارہ کو اپنا ساتھی، اپنا ولی اور اپنا پارٹنر نہیں بنانا، ان کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک عمل و اشتراک فکر نہیں پیدا کرنا یہود و نصارہ کے خلاف۔ جب دین یہ حدود مقرر کر دیتا ہے، یہ حدیں قائم کر دیتا ہے مومنوں کے لیے کہ آپ نے ان کے مطابق عمل کرنا ہے، منافق یہاں سے نمایاں ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ الٹ کام کرتا ہے، جس طرح سے اللہ کا حکم ہو اس کی الٹ کرے گا، رسول اللہ کے حکم کے برخلاف عمل کرے گا۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ پائیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، مرض ہے جن کے اندر، یعنی منافق، یسارعون فیہم، وہ تیزی سے، جب منع کیا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ سے رابطہ نہیں رکھنا، یہ تیزی سے یہود و نصارہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ کو پسند کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی شہریت حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول پسند کرتے ہیں، ان کا کلچر و تہذیب کو پسند کرتے ہیں، اور اپنا ولیا یہود و نصارہ جیسا بناتے ہیں۔ منافق تیزی سے یہود و نصارہ کی طرف رغبت ظاہر کرتا ہے۔ یقولون نخشا، منافقوں کا کہنا یہ ہے، نخشا ان تصیبنا دائرہ فاصلہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ رابطہ نہیں توڑ سکتے، ہمیں ضرور رابطہ رکھنا ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی حالات پلٹا کھا سکتے ہیں، کسی وقت بھی حالات کا رخ مڑ سکتا ہے، ان یصیبنا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں دائرہ اصابت نہ کرے، ہمیں دائرہ گھیر نہ لے۔ دائرہ حالات کی گردش کو کہتے ہیں، دور، دارا یا دور، گردش، کسی شے کی گھومنے کو کہتے ہیں۔ آپ جو کاپی پہ دائرہ بناتے ہیں اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں گردش ہوتی ہے، قلم جہاں سے چلاتے ہیں وہیں پر دوبارہ پہنچا کے ختم کر دیتے ہیں، گردش قلم سے جو لائن کھینچتی ہے یہ دائرہ بنتا ہے۔ اصل دائرہ یہ ہے کہ کوئی کام بھی جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر وہیں آ جائے۔ مثلا ایک شخص سفر کرتا ہے اور مختلف شہروں میں گھوم کے پھر وہیں آ جائے جہاں سے چلا تھا، تو اس کی حرکت دائرہ ہے، دوری حرکت ہے، یعنی واپس پلٹ آیا ہے، اس حرکت نے اسے واپس پلٹا دیا ہے۔ حالات کے اندر اسی طرح پلٹا آتا ہے، ایک قوم یا ایک قبیلہ یا ایک پارٹی حاکم ہوتی ہے، دوسری پارٹی اس کے خلاف اقدام کرتی ہے، اقتدار اس سے لے لیتی ہے، اور پچھلی پارٹی جس کے پاس اقتدار تھا اور اب اقتدار سے باہر ہے، یہ کوشش کرتی ہے کہ ایک دن یہ اقتدار میں آ جائے۔ جب دوبارہ یہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حالات نے پلٹا کھایا ہے، یعنی جیسے پہلے حالات تھے واپس ویسے ہی آ گئے، جو مقتدر تھا پہلے اب دوبارہ اقتدار میں آ گیا ہے، جو محروم تھا پہلے دوبارہ محروم ہو گیا ہے۔ یا فرض کریں کہ حالات پلٹا کھاتے ہیں، ایک فقیر آدمی ہے امیر ہو گیا، حالات نے ایک پلٹا کھایا، بعد میں اس کی اپنی کسی غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے دوبارہ فقیر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دوبارہ اس کے حالات پہلے جیسے واپس آ گئے، یہ دائرہ کہلاتا ہے۔ یہ حالات کا پلٹا کھانا، صورتحال کا مڑ جانا، بارگشت کرنا، ویسے ہی ہو جانا جیسے پہلے تھی اور موجودہ حالت کا بدل جانا، اس کو اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں دائرہ کہتے ہیں، کہ حالات پلٹتے رہتے ہیں، ظاہر ہے ایک حالت میں اور ایک صورت میں نہیں رہتے۔ منافق ہمیشہ اس چیز کو نظر میں رکھتا ہے کہ حالات پلٹ سکتے ہیں، خوب آج یہ لوگ اقتدار میں ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن اگر کل کو ان سے اقتدار نکل گیا اور مخالف پارٹی اقتدار میں آ گئی تو میں تو حزب اختلاف میں سمجھا جاؤں گا، اس دن میرے مشکلات ہو جائیں گی، میرے لیے بڑھ جائیں گی، آج ہی سے مجھے اس دن کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، بس خفیہ طور پر مجھے اس جماعت سے بھی تعلق رکھنے چاہیے کہ اگر حالات نے پلٹا کھایا اور یہ اقتدار میں آ گئے تو میں پھر بھی محروم نہ رہوں، میں پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھوں اور فائدہ اٹھا لوں۔ اس لیے منافق ہر مطلب کے لیے، ہر دن کے لیے اس نے در بنا کے رکھا ہوتا ہے، ہر صورت حال کے لیے اس نے پہلے سے چارہ جوئی کر کے رکھی ہوتی ہے۔ اگر مسلمان حکومت میں آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ بھی میرے تعلقات ہیں، اگر کافر حکومت میں آ گئے، کافروں کے ساتھ بھی میرے تعلقات ہیں، دو فریق میں جنگ ہو رہی ہے، کوئی ایک تو جیتے گا۔ منافق نے ایسی حکمت عملی بنائی ہوتی ہے کہ جنگ میں جو بھی جیتے، جیتے ہوئے کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ ایک اصطلاح ہے آج کل میڈیا کی اصطلاح، رائج جرنلسٹک ادبیات کی اصطلاح ہے، ونر ہارس، کہ انسان ہمیشہ شرط لگائے ونر ہارس پر۔ شرط عموماً لگتی ہے کسی گھوڑے پر، اگر یہ جیت گیا تو میں شرط جیت جاؤں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے شرط نہیں باندھتے کہ مثلا یہ کالے گھوڑے پر شرط باندھتے ہیں یا سفید پر، وہ کس پر شرط باندھتے ہیں؟ ونر ہارس پر، یعنی جو گھوڑا جیتے گا وہی میرا ہے، میں جیتے ہوئے گھوڑے کا حامی ہوں۔ مثلا جو الیکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران کسی کے حامی نہیں ہیں، یہ جیتی ہوئی جماعت کے حامی ہیں، جو ہی وہ جماعت جیتتی ہے یہ فوراً پہنچتے ہیں، جی ہم نے آپ کی حمایت کی تھی، ہم نے ووٹ آپ کو دلوائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، یہ ہمیشہ جیتی ہوئی جماعت کے ساتھ ہیں، ہمیشہ جیتے ہوئے گھوڑے کے حامی ہیں، ہمیشہ ونر ہارس کے ساتھی ہیں۔ یہ منافق ونر ہارس کا ساتھی ہوتا ہے، حق کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت دیکھو کہ حالات کدھر جاتے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ اس نے چلنا ہے۔ جنگ میں ایسی حکمت عملی اپنائے گا کہ اگر جنگ نے، حالات نے پلٹا کھایا، مثلا ایک جنگ مسلمان جیت گئے، پھر جنگ دوبارہ ہونی ہے، ممکن ہے کافر جیت جائیں، منافق کدھر جائیں گے اگر کافر جیت جائے، لہذا پہلے سے کافروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، روابط رکھتا ہے، کہ اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو میرا اس وقت بھی تعلق ان کے ساتھ قائم ہو. اس حالت کا نام ہے دائرہ. تصیبنا یعنی دائرے کی زد میں آنا، حالات کے پلٹے میں آنا. اگر حالات نے پلٹا کھا لیا اور ہم حالات کے پلٹے کی زد میں آ گئے تو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں اسیر نہ ہو جائیں. اس لیے ہر صورت حال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. منافق نے یقولون، منافق کہتا یہ ہے کہ نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ حالات پلٹ جائیں اور ہم پھر حالات کے پلٹے کی گرفتاری میں آ جائیں. فاصل، اور پھر ہماری مشکل ہوگی. اس وجہ سے ہم نے ابھی سے جن لوگوں سے دین منع کر رہا ہے کہ رابطہ نہیں رکھنا، یہود و نصارہ سے، ہم نے یہود و نصارہ سے در پردہ رابطہ رکھنا ہے، چونکہ حالات کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاصل اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده. اب یہ تو یہ تفکر منافقوں کا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ عنقریب تمہیں فتح دے اور کامیابی دے اور عنقریب تمہارے لیے گشائش پیدا کرے. اس صورت میں منافق فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. اس وقت منافق اندر ہی اندر پشیمان ہوتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب غلط نکلا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہود و نصارہ غالب آ جائیں گے، حالات پلٹا کھائیں گے، لہذا پہلے سے تیاری کر کے رکھو منافقوں کے ساتھ ملنے کے لیے. جس طرح ابھی کوئی بھی پارٹی پاکستان میں سر اٹھاتی ہے، جھنڈا اٹھتا ہے، کچھ لوگ، حتی شیعہ میں سے کچھ لوگ فوراً رابطہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے ہیں جا کر. کیوں؟ چونکہ پاکستان میں حالات کبھی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں، اور حالات پلٹا کھائیں، کل کو یہ پارٹی برسر اقتدار آ گئی، اس صورت میں ایس ایچ او ان کا ہوگا، ڈی ایس پی ان کا ہوگا، اور سارے افسر ان کے ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا اس وقت؟ ہر ایک کے ساتھ جس کو دیکھتے ہیں ابھرتا ہوا فوراً دوڑ کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس تفکر کے ساتھ کہ نخشہ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں حالات پلٹا کھا جائیں اور ہم محروم نہ رہ جائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. جب منافقوں کا جو نقشہ ہوتا ہے فیل ہو جاتا ہے، حساب کتاب الٹ نکلتا ہے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مومن شکست کھا جائیں، کافر برتر ہو جائیں، ہم پہلے سے کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھیں، حالات کے پلٹے کی زد میں نہ آئیں. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، امر خدا کچھ اور طرح سے طے پاتا ہے. اس وقت مومن منافقوں کی اس چال پر ہنستے ہیں، اور منافق اپنی کھسیانی ہنسی ہنستے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے قوم کی مصلحت کے لیے یہ کیا تھا، ہم نے دین کی مصلحت کے لیے یہ کیا تھا، ہم نے آپ مومنوں کی خاطر یہ کیا تھا، ورنہ ہمارا کیا فائدہ تھا اس میں، ہم تو قوم بچانے کے لیے یہ سارے اقدام کر رہے ہیں. مومن ہنستے ہیں ان پر. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں؟ اِنَّهُمْ لَمَعَاكُمْ، کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال غرق ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، یہ اب خاسرین میں سے ہو گئے ہیں. اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت ہے مومنوں کے لیے کہ مومنوں ہوشیار رہنا. آیا 54 سورہ مائدہ کی، یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کسی نے میدان دین کا چھوڑ دیا، وہ انسان یا دین کے میدان میں ہوتا ہے یا دین کا میدان چھوڑ کر کسی اور میدان میں چلا جاتا ہے. جب دین کا میدان چھوڑتا ہے انسان، اس کو بڑے مواقع ملتے ہیں، جاب ملتی ہے، ویزے ملتے ہیں، ایڈمیشن ملتے ہیں، سروس ملتی ہے، اس کے لیے پھر بہت ساری گلیاں کھل جاتی ہیں. جو ہی دین کا میدان چھوڑتا ہے، اتنے مواقع اس کو ملتے ہیں تاکہ اور زیادہ دین سے دور ہوتا جائے. خوب، دین کا کیا بنے گا؟ اگر لوگ، یہ مومن، یہ جوان، یہ دین کا میدان چھوڑ جائے تو کیا ہوگا پھر؟ کیا اللہ کا دین کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے خدا نے یہ قانون، یہ سنت خدا ہے، یہ سنن الہی میں سے ہے. اے ایمان والو، اگر تم دین سے منہ موڑ گئے، رخ موڑ لیا، فصوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب خدا تمہارے بجائے وہ قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اذلتن علی المومنین، یہ آپس میں مومنوں کے لیے بہت نرم ہیں، اور اعزتن علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، شدید ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں محنت کوشش کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، انتھک کوشش کرنے والے ہیں۔ ولا یخافون لومت لائم، اور خدا کی راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے اور خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کے ہاں وسعت ہے، خدا مزید بھی بڑھا سکتا ہے اس قوم کو اور اس گروہ کو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اسی آیت کے فوراً بعد ہے کہ ایک طرف سے خدا ایسی قوم پیدا کرے گا، دوسری طرف سے فرمایا کہ یہ قوم ولایت سے مربوط ہوگی، پرچم ولایت کے تحت ہوگی۔ جو دین کا میدان چھوڑیں گے ان کے لیے بہت سارے میدان اور ہیں، وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اور یہ لوگ ولایت اللہ، ولایت رسول اور ولایت ولی کے تحت آئیں گے، جو علامت بتائی ہے، جو آلت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کو ولی مانے اور رسول کو ولی مانے، یہ حزب اللہ ہے، جو اللہ کو ولی مانے اور رسول کو ولی مانے۔ ولی حزب اللہ بننے کی بنیاد، رکن ولایت ہے۔ والذین آمنوا، جو اہل ایمان میں سے جس کو اللہ نے ولایت دی ہے اس کو ولی مانے، رسول کو، تین ولایتوں کا ذکر ہے، توجہ فرمائیں۔ من یتول اللہ، جو اللہ کو ولی مانے، ورسولہ، اور رسول کو ولی مانے، والذین آمنوا، اور مومنوں میں سے جس کو خدا نے ولایت دی ہے اس کو ولی مانے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ، حزب خدا ہمیشہ غالب و برتر ہے۔ سورہ مائدہ میں اور بھی نمونے ہیں، لیکن زیادہ وسیع اور مفصل بیان منافقوں کے بارے میں سورہ توبہ میں ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ، جس کے دو نام ہیں، سورہ براءت بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، تفصیلی بیان منافقوں کا اس سورہ کے اندر ہے۔ سورہ براءت مشرکین کے بارے میں ہیں، کافروں کے بارے میں ہیں، اور منافقوں کے متعلق ہے۔ پہلے مومنین کو تنبیہ ہے اس حصے میں کہ مومنوں، تمہیں سستی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے مومنوں، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں حکم ملتا ہے کہ اٹھو، خدا کی راہ میں نکلو، تم زمین سے چپک جاتے ہو، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ ایسا مومنین کے متعلق ہے کہ آپ سستی کیوں کرتے ہو، آپ ٹال مٹول کیوں کرتے ہو، آپ راہ خدا میں قیام کیوں نہیں کرتے، آپ زمین سے کیوں چپک گئے ہو، آپ اطاعت کیوں نہیں کرتے فرمان رسول اللہ کی، یہ تنبیہ ہے مومنین کو۔ اس کے بعد ہے کہ الا تنفرو، اگر تم نہ نکلے، خدا نے، یہ سورہ توبہ آیا 38، یہاں سے یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ مومنین کو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ آپ کیوں سست ہو، کیوں ٹال مٹول کرتے ہو، کیوں اتنے سستی کا مظاہرہ کرتے ہو تم۔ اور آخر میں آیا 39 میں ہے الا تنفرو، اگر تم نہ اٹھے، تم نہ نکلے، نفر نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنا، خدا کے حکم پر اللہ کی راہ میں نکلنا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین دین سمجھنے کے لیے گھر سے نکلنا، اس کو کہتے ہیں نفرا، نفر. فلولا نفرا، کیوں نہیں نکلتے، کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں ماؤں کی گود میں، داڑیاں نکل آئی ہیں اور ماں کو نہیں چھوڑتے ہو تم؟ آخر کب تک ماں سے چپکے رہو گے تم؟ یہی معنی بنتا ہے نا اس کا، یا ایو الذین آمنو مالکم اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اب تم جوان ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، نکلو. فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اور زیادہ چپکتے ہو زمین کے ساتھ، گھر کے ساتھ اور زیادہ چپکتے ہو، اور زیادہ دامن تھامتے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ الا تنفرو، اگر تم نہ نکلے، گھروں میں ہی بیٹھے رہے. لو کن تم فی بیوتکم، اگر نہ نکلے، لو کن تم فی حجور امہاتکم، اگر تم اپنی ماں کی گود میں ہی بیٹھے رہے، کیا کرے گا خدا؟ وہ ماں تو ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، ظاہر ہے یہ بوڑھی کب تک تمہیں گود میں بٹھائے گی؟ پھر اس کے بعد ایک اور بیوی آ جائے گی، وہ گود تمہیں مل جائے گی، پھر اس کی گود میں بیٹھے رہنا تم ہمیشہ، ایک گود سے دوسری گود میں چلے جانا. اللہ کے دین کی تمہیں توفیق نہیں ہوگی، تم عورتوں میں ہی مصروف رہو گے، عورتوں میں ہی مشغول رہو گے تم. الا تنفرو، اگر نہ نکلے تم اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا علیما، ایک تو یہ ہے کہ تمہیں سزا ملے گی بہت دردناک، گھر سے نہ نکلنے کی سخت سزا ہے، اور وہ سزا تمہیں گھروں سے نکال کے نہیں دی جائے گی، گھروں ہی میں دی جائے گی. گھروں میں پہنچائیں گے لوگ اور انہی گود میں، اسی آغوش میں تمہیں گھر سمیت تباہ کریں گے، دردناک عذاب دیں گے تمہیں، یہ گھر تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے اگر تم خدا کے لیے نہ نکلے. وہ دوسرا کام خدا یہ کرے گا، وہ یستبدل، اور خدا تبدیل کر دے گا، تبادلہ کر دے گا تمہارا. وہ یستبدل قومن غیرکم، تمہارے بجائے خدا دوسری قوم لے آئے گا، سست مومنوں کے بجائے خدا دوسری قوم لے آئے گا. ولا تزروح شیعہ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری سستی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. واللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے دین کی، خدا ہے مدد کرنے والا، اور خدا نے ناصر پیدا کرنے ہیں اور بنائے گا. یستبدل قومن، تمہارے بجائے دوسری قوم لے آئے گا، اللہ کے ہاں کمی نہیں، یہ خدا کی قدرت میں ہے، خدا تبادلہ کر سکتا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اب یہاں سے ہوا کہ مشرکین نے رسول اللہ کو نکال دیا اور رسول اللہ نے ہجرت کی، ہجرت کا واقعہ ہے، وہاں سے رسول اللہ نکلے مکہ سے اور ایک ساتھی اپنے ساتھ لیا اور غار میں پناہ لی، اور ساتھی غار میں گھبرا گیا. اذ یقول لصاحب ہی لا تحزن، تو رسول اللہ نے اپنے اس غار کے ساتھی سے کہا کہ ڈر مت، ان اللہ معانا، خدا ہمارے ساتھ ہے. ساتھی یہ بھول گیا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ سمجھا کہ بس اب پھنس گئے، اب کام تمام ہے، رونے لگا ساتھی. رسول اللہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، جس اللہ کی راہ میں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علی، اور اس طرح خدا نے سکون اس کے دل میں ڈال دیا. وایدہ بجنود، رسول اللہ کے دل میں بھی، اور رسول اللہ نے ساتھی کو بھی چپ کرا دیا. وایدہ، اور خدا نے رسول کی مدد کی، بجنود، اس سپاہ کے ذریعے سے کہ لم تروہا، جسے تم دیکھ نہیں سکتے. ملائکہ کے ذریعے خدا نے رسول کی مدد کی. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اس طرح کافروں کی بات پست ہو گئی، نیچے ہو گئی، اور خدا کا نام بلند و بالا ہو گیا. واللہ عزیز حکیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالہم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خدا کی خاطر قیام کرو، ایک ساتھ نکلو، الگ الگ نکلو، گروہ بنا کر نکلو. ان کنتم تعلمون، لو کان ارضن قریبن و سفرن قاصدن، لیکن جب مومن، پہلے تو ڈیلے مومن، سست مومن ہے، ایک بڑی جماعت سست مومنوں کی ہے، جنہیں کہا جاتا ہے ان فرو نکلو، انہیں اس وقت گھر یاد آ جاتا ہے، انہیں اس وقت کوئی پریشانی آ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گناگون ان کو عارضے پیش آ جاتے ہیں۔ ابھی اس حصہ میں، آیات میں منافقوں کی وہ صفات ہیں جو آج ہمیں بہت کثرت سے نظر آتی ہیں لوگوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوکانہ ارزن قریباً و سفرن قاصدہ، جب رسول اللہ حکم دیتے ہیں اٹھو مومنوں نکلو اللہ کے لیے کوچ کرو یا ہجرت کرو یا جنگ کے لیے نکلو جہاد کے لیے، جو منافق جو مومن تیار ہیں وہ نکل آتے ہیں، کچھ سست ہیں وہ نہیں نکلتے۔ یہاں بیچ میں منافقوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں پہلے پورا پوچھتے ہیں، بتاؤ جانا کہاں ہے، موسم کیسا ہے، وہاں کاروبار کیسا ہے، آج کل سیزن کس چیز کا ہے، وہاں مارکیٹ کس چیز کی ہے، کتنے دن وہاں رکنا ہوگا، ان دنوں میں ہمیں باہر جانے کی کتنی اجازت ہوگی، مارکیٹنگ کی کتنی اجازت ہوگی، پورا پوچھتے ہیں شیڈول۔ اگر وہ پوچھ کر انہیں وارا کھائے، اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہو یا تھوڑا سا سفر ہو کہ تھوڑا سا سفر ہے، موسم بھی اچھا ہے، ہوا بھی ٹھیک ہے، آب و ہوا ٹھیک ہے، اور اس میں مادی فائدہ بھی ہے، تھوڑی تفریح بھی ہو جائے گی، یہ چل پڑتے ہیں ساتھ۔ لو کان اردن قریبا، اگر بہت ہی جلد حاصل ہونے والا منافع ہو، و سفرن قاصدا، اور اگر مختصر سا سفر ہو، لتبعو کا، منافق بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی ہم بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن جب سختی آ جاتی ہے، سختی ان کے لیے بہت گران ہوتی ہے، سختی کو تحمل نہیں کرتے، اور جو ہی دیکھتے ہیں کہ نا یہ تو لمبا سفر ہے، یہ تو پورا مہینہ چھ مہینے سال رکنا ہے، اور وہ علاقہ بھی بڑا سخت ہے، سہرائی ہے، وہاں سختی بھی ہے، وہاں کوئی کاروبار اور منڈی بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سیر و تفریح بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر کہتے ہیں، پھر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَاكُمْ، بہت مصروف ہیں ہم، امتحان سر پہ آئے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے مثلا گھر میں بوائی کا وقت ہے، کٹائی کا وقت ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، والد صاحب یوں ہیں، بھائی جان ایسے ہیں، ہزار ان کو کام پیش آ جاتے ہیں، اور ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی قسمیں کھا کر رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ کام نہ ہوتے اور مشکل نہ ہوتی، مشکلات نہ ہوتے، مصروفیات نہ ہوتی، ہم یقیناً آپ کے ساتھ آتے، اس دفعہ جانے دو، اس دفعہ آپ چلے جو، اگلی دفعہ ہم ضرور آپ کے ساتھ آئیں گے۔ یہلکون انفسہم، اپنے نفوس کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی گھریلو پرابلم نہیں ہے، کوئی مجبوری ایمرجنسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ سختی نہیں برداشت کر سکتے، رائے خدا کی سختی سخت ہے، گران ہے ان کے لیے، یہ دنیاوی نفع دیکھتے ہیں، دنیاوی نفع کیا تھا، وہ تو انہیں نظر نہیں آتا، یہاں جب وہ نظر نہیں آتا بس قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں ناگہان کام پیش آ گئے۔ افلاہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یا حوزہ علمیہ میں اکثر طلاب چھٹی کے لیے آتے ہیں، ریگولر طلاب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، جو باقاعدہ پڑھتے ہیں یہاں پر، چھٹی کے لیے ظاہر کوئی بہانہ ہوتا ہے ان کے پاس، اور طالب علم سب سے زیادہ بہانہ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، اور کوئی چیز بنا سکیں یا نہ بنا سکیں بہانہ زبردست بناتے ہیں، ایسا بہانہ کہ خود بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، مثلا بہانہ بنائیں گے کہ دادی مر گئی ہے، وہ دادی جو 9 سال پہلے مری ہے، اور پھر ایسی روانسی شکل بنائیں گے دادی کی فوت ہونے پر سوگواری کی, اور پھر رو بھی پڑتے ہیں کہ دادی کو اللہ بخشے, بس بڑی مہربان دادی تھی, یہی بزرگ تھی, خاتون تھی, فلاں تھی, رو بھی پڑتا ہے, پھر خود کو بھی باور ہو جاتا ہے کہ واقعاً کہیں مری نہ گئی ہو, مری ہوئی دادی نہ مر گئی ہو کہیں. بہت چھٹی کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جواز ہے, اس جواز کے لیے چھٹی دیں. ایک انہیں میں اکثر یہ جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس چھٹی کا جواز موجود ہے, چھٹی لینے کا, میرے پاس بھی چھٹی دینے کا جواز ہونا چاہیے. آپ کے پاس تو ہے جواز چھٹی لینے کا, لیکن چھٹی دینے والے کے پاس بھی چھٹی دینے کا جواز ہونا چاہیے. مجھے نہیں مل رہا کوئی چھٹی دینے کا جواز, لہذا خوب کیوں. حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہیں بھی, آپ دیکھیں جا کر اس طرح سوچ نہیں ہوتی. قرآن کریم رسول اللہ کو فرما رہا ہے کہ جب جہاد کا وقت آتا ہے اور آپ نے ان کو حکم دے دیا کہ اٹھو نکلو جہاد کے لیے, کچھ چھٹی لینے آ جاتے ہیں. اسی وقت جب اللہ کی راہ میں قیام کا وقت آتا ہے, ان کو چھٹی یاد آ جاتی ہے اور یہ جواز بھی نکال لیتے ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے جواز چھٹی لینے کا. اے رسول, آپ کے پاس بھی چھٹی دینے کا جواز ہونا چاہیے, آپ کے پاس بھی جواز ہونا چاہیے چھٹی دینے کا, ورنہ نہیں دے سکتے آپ چھٹی ان کو. آپ توجہ کریں ان آیات پر. اف اللہ, اے رسول, خدا نے آپ کو بخش دیا ہے. کس بات کر آپ کو خدا نے بخش دیا ہے؟ لما اذنت لہم, یہ جو آپ نے چھٹی دی ان کو, آپ نے جو چھٹی دے دی ان کو, اس کو, اس چھٹی دینے کو خدا نے معاف کر دیا, بخش دیا ہے. یعنی نہیں دینی چاہیے تھی, جواز نہیں تھا چھٹی دینے کا, اور آپ نے چھٹی دے دی. بس چھٹی دینے والے کو بھی اللہ کے ہاں جواب دینا پڑتا ہے کہ میں ایک آدمی کو خدا کی راہ سے چھٹی دے رہا ہوں کہ آپ چلے جاؤ, پڑھنا چھوڑ دو, چلے جاؤ ایک دن کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, چلے جاؤ. آیا بھیج سکتا ہوں میں, حق ہے مجھے کہ اللہ کی راہ سے ایک آدمی کو جواز دے دوں کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے خدا کا راہ چھوڑ دو؟ حق بنتا ہے انسان کو. خداوند کا فرمانا ہے کہ رسول, آپ نے ان کو چھٹی دی, نہیں بنتی تھی چھٹی, آپ نے دے دی, اللہ نے معاف کر دیا آپ کو. اف اللہ عنک لما اذنت لہم, یہ جو آپ نے ان کو چھٹی دے دی, اللہ نے معاف کر دیا. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, اس کا ایک فائدہ بھی ہو گیا جو آپ نے ان کو چھٹی دی, کہ آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ان میں کتنے جھوٹے ہیں اور کتنے سچے ہیں. اس چھٹی کا یہ فائدہ مل گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا, چونکہ رسول اللہ نے چھٹی دے دی, یہ پٹیاں باندھ کے آئے تھے چھٹی لینے کے لیے, رسول اللہ نے چھٹی دے دی ان کو, اور جو ان چھٹی ملی پٹیاں اتار دیں, جا کے کھیتوں میں کودنے لگے. جا کر رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو جب آئے تھے کوئی ٹانگ پکڑے ہوئے تھا, کوئی بازو پکڑے ہوئے تھا, کوئی پیٹ پکڑے ہوئے تھا, کسی کو کہاں درد تھا, کسی کو کہاں درد تھا, کوئی رگ ایسی نہیں تھی جو دکھ نہ رہی ہو ان کی, اور اب جب کہ چھٹی ملی ہے تو کوئی رگ ایسی نہیں ہے جو دکھ رہی ہو, ساری رگیں ٹھیک ہو گئیں ان کی. بس اس کا مطلب یہ جھوٹے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہی ہوا, چھٹی کا فائدہ یہی ہوا کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جھوٹے ہیں یہ. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. چونکہ منافق کے مقابلے میں مومن ہے, جو صفت منافق میں وہ مومن میں نہیں ہوگی, اور جو مومن میں منافق میں نہیں ہوگی. مومن کی ایک صفت قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ مومن کبھی بھی, مومن متقی کبھی بھی اللہ کی راہ میں قیام کے وقت چھٹی نہیں مانگتا. اگر یہ ہم نے دیکھنا ہے دل میں کیا ہے, ایمان ہے یا نفاق, کہ جب اللہ کی راہ میں قیام کا وقت آتا ہے اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے, جی کیا کرتا ہے, شامل ہوں یا چھٹی لوں؟ لا یستأذنک, اذن اجازت کو کہتے ہیں، اذن، کوئی آ کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اذن دے دے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، یہ اذن کہلاتا ہے، اجازت دینا. استیذان، اذن اجازت دینا، استیذان اجازت مانگنا، چھٹی مانگنا. مومن کبھی بھی خدا کی راہ میں قیام کے وقت چھٹی نہیں مانگتا. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ قرآن کی آیت سورہ توبہ آیت 44 میں ہے، 44 اور 45 سب کے لیے ہے، میرے سمیت سب کے لیے ہے. چند روز قبل یہ اپنی جو عزیزان یہاں خدمت کر رہے ہیں ان میں سے ایک نے واقعہ مجھے یاد دلایا جو میں نے بیان کیا ہوا تھا کسی درس میں، مجلس میں، اپنے استاد کا واقعہ. ہمارے استاد بزرگوار تھے، رحلت کر گئے دنیا سے، سفر کر گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے. ان کے پاس گئے، وہ مجتہد تھے اور بہت بڑے مجتہد، آیت اللہ العظمیٰ، مرجع تقلید، بلکہ جو معروف مراجع تقلید تھے ان سے علمیت میں یقیناً برتر تھے، لیکن گوشہ نشین و گمنام، زیادہ شہرت پسند نہیں تھے. وہ زیادہ کیا، بالکل ہی نہیں تھے شہرت پسند، مطلقہ نہیں تھے. اسی وجہ سے بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کی شخصیت سے آشنا تھے. ایک دفعہ ظاہراً عید کا دن تھا، مجھے یاد ہے ایک دوست کے ساتھ ہم گئے ان کی خدمت میں، اور اپنے چھوٹا سا کچا سا گھر تھا، اس کے تہ خانے میں، گرمی ہوتی ہے وہاں، تہ خانے بڑے مفید ہوتے ہیں کچے گھروں میں، تہ خانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اجازت مانگی، ہم نے ان کے پاس حاضر ہوئے، عید کا سلام عرض کرنے گئے تھے استاد کو خدمت میں، کہ حوزے کی ایک اچھی سنت اور روش یہ ہے کہ طلاب، شاگردان، اساتید کو ہر مناسبت پر تقدیر و احترام اور تکریم کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہر مناسبت پر. وہ بھی اسی طرح گئے ان کی خدمت میں عرض ادب کرنے کے لیے، تو ان سے سوال کیا میں نے کہ حضرت آغا، آپ چونکہ اکثر جب گرمیاں ہوتی ہیں تو بہت سارے علماء، قوم کی گرمی بہت شدید ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو ٹھنڈے مقامات پر چلے جاتے ہیں بعض، ان سے یہ پوچھا کہ آپ نہیں جاتے، گرمیوں میں بھی یہی رہتے ہیں، سردیوں میں بھی یہی رہتے ہیں، سال بھر یہی رہتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ کبھی جاتے بھی ہیں حوضے سے باہر اس عمر میں، جب وہ تقریباً 80-82 سال کی عمر میں تھے، تو ان سے سوال کیا کہ آپ کبھی گئے ہیں حوضے سے باہر؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ گیا ہوں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے، مشہد کی زیارت کے لیے گیا ہوں باہر، پھر اس کے بعد نہیں گیا. ان کا کیوں نہیں جاتے آپ باہر، کیا وسائل نہیں ہیں یا سہولت نہیں ہے یا کوئی مشکل ہے؟ کہا نہ، اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ شرعاً جانا جائز نہیں سمجھتا ہوں، میں شرعاً جائز نہیں سمجھتا ہوں. کیوں، کیا شریعت یہاں کیسے روک رہی ہے آپ کو؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں طالب علم ہوں اور علم حاصل کرنا مجھ پر واجب عینی ہے. ساتھ انہوں نے 2-3 فقہا کا نام بھی لیا کہ ان کے نزدیک بھی علم حاصل کرنا واجب عینی ہے، باقی کہتے ہیں واجب کفائی ہے، لیکن یہ کہہ رہے تھے واجب عینی ہے. کہا میرے نزدیک بھی واجب عینی ہے علم حاصل کرنا، اور میں طالب علم ہوں 85 سال کی عمر میں، اور ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ میں اگر گیا ترک تعلیم کر کے تو واجب ترک نہ ہو جائے کہیں مجھ سے، ترک واجب سے ڈرتا ہوں، اس لیے اس عمر تک یہیں پر ہوں، سارے چلے جاتے ہیں میں اکیلا یہاں پر بیٹھا ہوا پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں. اس عمر میں جب وہ استاد تھے، جب وہ مرجع تقلید تھے، جب وہ مؤلف تھے بہت ساری کتابوں کے، چند روز پہلے ایک بزرگوار نے پوچھا، وہ خدا رحمت کرے ان کی یاد، استاد گرامی کی یاد تازہ کی انہوں نے ہمارے لیے. عزیزان، جواز ہونا چاہیے ہر کام کا. اس آیت میں ہے کہ لا یستعذنو کا، اے رسول کبھی بھی آپ سے چھٹی نہیں مانگیں گے، اذن نہیں مانگے گا مومن متقی اللہ کی راہ میں قیام کے وقت، خدا کی خاطر قیام کے وقت، دین خدا کے قیام کے وقت مومن متقی چھٹی نہیں مانگے گا کبھی بھی آپ سے. لا یستعذنک الذین یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ویجاہدو باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، اے رسول کبھی بھی خدا کی راہ میں یہ آپ سے اذن نہیں مانگے گا، چھٹی نہیں مانگے گا. واللہ علیم بالمتقین، خدا متقیوں سے آشنا ہے. اس کے بعد یہ آیہ 44 ہے، آیہ 45 میں ہے، انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. کون چھٹی مانگتے ہیں خدا کی راہ سے؟ عین اس وقت جب ضرورت ہوتی ہے قیام کی. انما یستعذنک، اے رسول آپ سے چھٹی لیں گے، اذن مانگیں گے، کون مانگیں گے؟ الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، یہ صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ان کے دل مریب ہیں، ان کے دلوں میں شک ہے، یہ اجازت مانگیں گے آپ سے، چھٹی مانگیں گے. فہم فی ریبہم یترددون، یہ ہمیشہ اپنے شک میں ہی مگن رہتے ہیں، اپنے شک میں ہی ڈاماڈول رہتے ہیں، اپنے شک میں مزبزب و مردد رہتے ہیں، ہرگز انہیں اعتماد و یقین نہیں آتا، یہ چھٹی مانگیں گے. بس تین آیات ہیں. پہلی آیت، اے رسول آپ نے کیوں دی چھٹی ان کو؟ آپ کے پاس جواز نہیں تھا ان کو چھٹی دینے کا، بارکیف دے دی، اللہ نے معاف کر دیا. دوسرا، مومن کبھی بھی اللہ کے راہ میں قیام کے وقت چھٹی نہیں مانگے گا، اذن نہیں مانگے گا کہ مجھے جانے دیں، میری ماں بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرے امتحان آئے ہوئے ہیں، میری کھیت پک گئی ہے، میرے آفس ٹائم ہو گیا ہے، میرے امتحان ہو گئے ہیں، میرا پریکٹیکل ہو گیا ہے. اللہ کی راہ میں قیام کے وقت مومن کبھی چھٹی نہیں مانگے گا. تیسری آیت میں ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قیام کے وقت چھٹی مانگے گا، اس کا یہ منافق ہے، اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں شک ہے. یہ منافق کی ایک علامت یہ ہے. انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ورتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون ولو ارادوا الخروج. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اللہ کی راہ میں قیام کے لیے تیار ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ یہ نہیں ہے تیار. کیوں؟ انہوں نے تیاری کی نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ آنے کا ارادہ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ چونکہ انہوں نے اگر آپ کے ساتھ آنا ہوتا تو یہ تیاری کر کے رکھتے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آقا کل جانا ہے سفر پہ، کہتا ہے میں تیار ہوں. خوب، تیار ہے کا مطلب یہ کہ کرایہ ہے، لباس تیار کیا ہوا ہے، بیگ باندھا ہوا ہے، سارا باقی معاملات اپنے سفر کی آمادگی کر لیے. کہتے ہیں نا ابھی کیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہوں بالکل تیار. یہ منافق ہے. ولو اراد الخروج، اگر ان کا ارادہ ہوتا، سچے ہوتے آپ کے ساتھ جنگ کے لیے جانے میں، جہاد کے لیے جانے میں، لعدو له عدتن، عدہ تیار کرتے اس کے لیے، سامان سفر تیار کرتے اس کے لیے، زاد و توشہ تیار کرتے اس کے لیے. یہ تو چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لیکن بار بار کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، اور خدا بھی ناپسند کرتا ہے ان کا آپ کے ساتھ آنا. منافق اللہ کی راہ میں قیام کے وقت، منافق آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ نکل بھی کھڑا ہوا آپ کے ساتھ، نقصان دہ ہے. فثبتہم، خداوند تبارک و تعالی ان کے قیام کو پسند نہیں کرتا، ان کے انبعاث کو خدا پسند نہیں کرتا، منافق کے قیام کو. فثبتہم، اس لیے خدا بھی اسے ٹال دیتا ہے. وقیلا، اقعدوا مع القائدین، قائدین قعود کرنے والے، قیام اور قعود، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، قاف عین دال، قائد بیٹھا ہوا انسان، قرآن کی اصطلاح ہے مجاہدین اور قائدین. مجاہدین جو خدا کی راہ میں ہیں، جو اللہ کی راہ میں قیام کیے ہوئے ہیں، قرآن ان کو مجاہد کا عنوان دیتا ہے، اور جو خدا کی راہ میں نہیں ہیں یہ قائدین ہیں. اصطلاح ہے قرآن کریم کی قائدین، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں قائدین کے بارے میں. مثلا چند آیات کی طرف آپ توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل قعود کی جماعت پوری بیان کی ہے کہ یہ ٹولہ ہے منافقین کا جن کو قائدین کہا جاتا ہے، اہل قعود. یہ وہ طبقہ ہے کہ کہیں بھی آپ ان کو راہ خدا میں نہیں دیکھیں گے. ہمیشہ جب امن کے حالات ہوتے ہیں یہ بہت جوش جذبے میں ہوتے ہیں. امن کے دنوں میں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آنا، نہ جانا ہے، روز رسول اللہ کو آ کے یا رسول اللہ جنگ کیوں نہیں ہو رہی، شہادت کو جی چاہ رہا ہے، جان تڑپ رہی ہے نکلنے کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، کب وقت شہادت آتا ہے، آپ امر کیوں نہیں کرتے، وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ آ کر رسول اللہ کو اکسائیں گے. اور جب وقت قیام آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ طبیعت بہت خراب ہے، پیٹ بہت خراب ہے، کئی دن سے ڈاکٹر نے کہا ہے لیٹ جاؤ گھر سے باہر، مت نکلنا تم. ان کو قرآن کہتا ہے یہ اہل قعود ہیں، وہ ہمیشہ بیٹھے ہی رہیں گے. سورہ نساء میں آیا 95 میں ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. مجاہد اور قائد برابر نہیں ہے اللہ کی راہ میں. صرف پاکستان میں برابر ہیں، پاکستان میں اہل قعود افضل ہیں مجاہدین سے، قرآن کے بالکل برعکس، بالکل الٹ. جو خدا کی راہ میں کوئی قیام نہیں کیا وہ پاکستانیوں کا پیر ہے، وہ صحیح آدمی ہے، اور جس نے قیام کیا اللہ کی راہ میں وہ مشکوک ہے، اسے شک کی نگاہ سے دیکھو. آپ غور کریں، اپنے پیروں کی صف تلاش کریں، اس میں بہت کم مجاہدین نظر آئیں گے آپ کو، اکثر قائدین. قائدین وہ اچھے لوگ، نیک لوگ، جو خدا کی راہ میں قیام کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. ابھی چند روز بعد، دو روز بعد پتہ چل جائے گا، حکم الہی، اس وقت ولی امر مسلمین کا فرمان حکم الہی ہے کہ قدس کی حمایت میں قیام، یہ اللہ کی راہ میں قیام ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے علماء آتے ہیں، کون کون آتا ہے، کون نہیں آتا. بعض ایسے ہیں جو ساری عمر ایک دفعہ بھی نہیں آئے، اس قیام میں شریک نہیں ہوئے. ائمہ جمعہ ہیں، جمعۃ الوداع پڑھاتے ہیں، پیچھے ہزاروں لوگ ان کے جمعہ پڑھتے ہیں، ایک قائدین ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ مجاہد و قائد اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے. کیا ہے پھر ان کا؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ. خدا نے مجاہدوں کو اہل قعود پر بہت عظمت عطا کی ہے، درجہ بلند ان کا کیا ہے. اب باقی یہ آیات آ رہی ہیں جو یہاں پر ہیں، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں. اہل قعود، اہل قعود قرآن کہتا ہے بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے مردوں کو، اپاہج لوگوں کو، جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں، جن سے حکم خدا ساقط ہوتا ہے، انہیں قعود، اہل قعود کہا جاتا ہے. لیکن جو خدا کی راہ میں قیام کر سکتے ہیں اور نہ کریں اور اپنے آپ کو اہل قعود میں شامل کریں، یہ مجاہدوں کے مقابلے میں ہیں. لو بھلے ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدۃ، اگر ان کا ارادہ ہوتا خدا کی راہ میں قیام کا تو پہلے سے زاد و توشہ تیار کر کے رکھتے. مثلا ایک آدمی ہے، اسے آپ نے کہا اللہ کی راہ میں قیام کرتے، کہتے بالکل تیار ہوں. وہ گاڑی کہتا ہے نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کرایہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بہت تڑپ رہا ہوں. جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، اس میں غیر ایرانی جو تھے ان کو اجازت نہیں تھی جنگ پہ جانے کی. ایک بڑی تعداد قم میں پڑھتے تھے طلبا اس جنگ کے دوران, اور ان کے لیے ممنوع تھا, وہ نہیں جا سکتے جنگ پر چونکہ غیر ایرانی ہیں, صرف ایرانیوں کو اجازت تھی. بعض غیر ایرانی کوئی چکر دے کے جنگی کمانڈروں کو تو وہ پہنچ جاتے تھے, کہیں ایرانی بن کر کہیں کسی اور بہانے سے چھپ چھپا کے محاذ جنگ پہ پہنچ جاتے, اور بہت سارے شہید بھی ہوئے ہیں. کئی پاکستانی وہاں جنگ کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں طالب علم اس جنگ کے اندر, ان کے مزار ابھی بھی گلزار شہداء میں موجود ہیں, طالب علم تھے. کسی نے ایک ہندوستانی طالب علم سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو باقی ملکوں والے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں جاتے محاذ جنگ پر؟ انہوں نے اپنی خالص اردو میں جواب دیا, انہوں نے کہا کہ شہید ہونے کو جی کرتا ہے ہمارا بھی, وہ شہید ہونے کو جی چاہتا ہے, لیکن سنا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں. شہید ہونے کو بڑا جی کرتا ہے. اب ایسے لوگ جو شہید ہونے کو بہت جی کرتا ہے لیکن تیاری کوئی بھی نہیں ہے, آمادگی کچھ بھی نہیں ہے, قرآن ان کو منافق کہتا ہے. ولو اراد الخروج, اگر ان کا ارادہ ہوتا, مثلا ایک طالب علم کہتا ہے میں, ایک شخص کہتا ہے میں طالب علم بننا چاہتا ہوں, اب طالب علم بننے کے لیے تیاری کی ہے؟ نہ, تیاری کچھ بھی نہیں کی ہے, لیکن بہت جی کرتا ہے طالب علم بن جاؤ. یہ سچا نہیں ہے, سچے ہو تو تیاری کرو اپنی. لعدو له عدتن, عدہ تیار کرو, عدہ زاد و توشہ سفر کا خرچہ, سفر میں جو ضروریات ہیں وہ تیار کرو, آمادہ کرو نکلنے کے لیے. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم, خدا نہیں پسند کرتا کہ یہ جائیں آپ کے ساتھ. وقیل اقعدوا مع القاعدین, خدا پسند کرتے ہیں, ان کا حکم یہ ہے کہ تم ادھر ہی عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو, بوڑھی عورتوں کے ساتھ. مومنوں کے ساتھ جاؤ گے خرابی کرو گے. اگلی آیت میں یہی ہے, لو خرجوا فیکم, اگر یہ آپ کے ساتھ چل نکلتے, ما زادوکم الا خبالا. مثلا انسان کہتا ہے کسی کو, چلو بھائی کارگاہ ہو رہی ہے ہم جائیں, اللہ کی راہ میں جاتے ہیں, اول تو نہیں آئے گا, جو سچا نہیں ہے وہ نہیں آئے گا, ویسے بڑا شور مچائے گا, سال پورا آپ کو کہتا رہے گا جب جانا ہوا, جب کارگاہ ہوئی مجھے بتانا, جب وقت آیا تو او ہو اس وقت کارگاہ ہو گئی, اس وقت تو بڑی مصروفیت ہے ہماری, اگر اس وقت نہ ہوتی کسی اور سیزن میں ہوتی تو میں دو مہینوں کے لیے چلا جاتا, لیکن ان دنوں میں مصروفیات زیادہ ہیں. اگر ان میں سے کوئی آ بھی جائے کرے گا کیا؟ اگر کوئی آ گیا اس گروہ میں سے, طبقے میں سے جو دو شخصیتوں کے مالک ہیں, یعنی قرآن جس کو کہہ رہا ہے یہ منافق ہے, کرے گا کیا؟ لو خرجوا فیکم, اگر آپ کے ہمراہ نکل پڑے, ما زادوکم الا خبالا, سوائے خرابی کے کچھ بھی نہیں کریں گے, صرف خرابی مچائیں گے. بس بہتر ہے نہ جائیں تمہارے ساتھ, یہ خرابی مچائیں گے, فقط جا کے تباہی مچائیں گے, وہاں جا کے جنگ میں تمہارے ساتھ گئے خرابی کریں گے, اللہ کی راہ میں جہاں بھی منافق تمہارے ساتھ نکلا خرابی مچائے گا. آپ کو دشمن کی مہلت ہی نہیں ملے گی, اسی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. وَلَأَوْزَعُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یہ مطلب جاری ہے, آگے بھی آیات ہیں انہی سے مربوط ہیں, وقت آج کا تمام ہے. سورہ توبہ و سورہ منافقون اور سورہ حشر میں احزاب میں مفصل بیان ہے, کوشش کریں گے کہ باقی ماندہ چند دنوں میں آپ کی خدمت میں یہ آیات ایک دفعہ ترجمہ ہی سے ہی پڑھ دی جائیں, تاکہ قرآن میں منافقوں کی مکمل تصویر پتہ چل جائے ہمیں کہ قرآن منافق کو کیا کہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو منافقت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے, اور خداوند تبارک و تعالی سب مومنین کو منافقوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی کافرین و منافقین کے شر کو نیست و نابود فرمائے. خداوند تبارک و تعالی یہ فتنے جو منافقوں و کافروں نے مل کر خداوند تعالی تمام امت اسلامیہ کو فتنہ تکفیریت، فتنہ صہیونیت سے نجات عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کو صہیونی یلغار سے نجات عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ان شہداء کے خون کے صدقے اس صہیونی جرثومے کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمائے. اور پروردگار فتنہ تکفیریت کو عراق اور سوریہ و پاکستان میں صفحہ ہستی سے محو فرمائے. ان کے حامیوں سرپرستوں کو خداوند تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں رسوا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرمائے، اور ملت عراق و ملت سوریہ کو خدا توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی انہیں اس فتنے کے مقابلے کے لیے استقامت عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی پاکستان میں امن و امان قائم فرمائے، اور پاکستان کے اندر تکفیری منافق فتنہ گر پروردگار اپنے فتنوں سمیت ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو اللہ تعالی رسوا فرمائے.